کہ فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بھاگ رہا تھا اور پرنالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو. تو جو بارش سے بچ رہا تھا وہ پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا تو اس سے کیا فائدہ ہو سوائے اس کے کہ بارش مجتمع ہو کے پھر پانی اس کے سر پر گرے. بس بالکل اسی طرح اللہ کو جو انسان چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی راہ کو ترک کر دیتا ہے پھر وہ اپنے لیے در حقیقت بہت ہی بری راہ تلاش کرتا ہے، پھر وہ پریشان اور حیران ہوتا ہے، پھر وہ زندگی کے جس وادی میں چلا جائے ہر جگہ وہ سکون اور ذہنی اطمینان وہ ختم ہو جاتا ہے. جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں شیطان کی راہ پر چلنے والے، کتنے اچھے گھر بنا لیتے ہیں، کتنے اچھے اچھے اپنے بستر بنا لیتے ہیں، لیکن جس چیز کا نام نیند ہے اور جس چیز کا نام سکون ہے وہ سوائے گولی کھانے کے پھر نہیں ملتی. اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو سکون تو پھر بھی نہیں ہوتا، اب کتنی دیر کوئی سوئے گا. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے ہٹ کر دوسری راہوں میں سکون کو تلاش کرتا ہے اور اطمینان کہیں اور ڈھونڈتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو وہ پانی لینے کے لیے تنور کے پاس چلا جائے اور ساری زندگی جا کر بیٹھا رہے تو تنور سے پانی نہیں نکلتا، وہاں تو آگ بھی ہوا کرتی ہے. بس یہ بدل ہے جو انسان تلاش کرتے ہیں کہ گناہگار انسان بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے وہ شیطان کے مکر میں اور پھنس جاتا ہے. ما اشرتہم خلق السماوات، اور ہم نے ان شیاطین کو دعوت نہیں دی تھی، ہم نے انہیں مدد کے لیے نہیں بلایا تھا جب ہم آسمان بنا رہے تھے والارض، اور جب ہم زمین بنا رہے تھے ولا خلق انفسهم، خود ان کی جانے جب ہم بنا رہے تھے ہم نے اس وقت بھی ان سے نہیں پوچھا تھا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میں ایسا ہوں بھی نہیں کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنا لیا کروں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کا نقصان بتانے کے بعد یہ بتلایا کہ انہوں نے اس کائنات میں کیا کیا ہے. یہ شیاطین جو گمراہی میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں، انہوں نے اس کائنات میں کون سا اضافہ کیا ہے؟ آسمان سے وہ ہم نے پیدا کیے، ہم نے نہیں انہیں بلایا تھا. آسمان پیدا کرنے سے ہم کوئی عاجز نہیں آ گئے تھے، تھک نہیں گئے تھے. اللہ کی قدرت ہے، مقتدر ہے، قوی ہے، غالب ہے، قادر اور قدیر ہے. اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات، جب آسمانوں کی تخلیق ہو رہی تھی والارض اور زمین کی، ہم نے ان کو دعوت نہیں دی تھی، ہم نے انہیں نہیں پکار دیا تھا کہ ہماری مدد کرو، کہ ہمارے ساتھ اس کام میں آپ کے شریک ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم تھکے نہیں اس چیز سے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا افعینا بالخلق الاول، لوگوں کیا پہلی مرتبہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس سے ہم تھک گئے؟ یہ کیسے ممکن؟ جب ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کی ہے بل ہم فی لبسم من خلق جدید، ہم دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر دیں گے اور دوبارہ بھی تمہیں اللہ کے سامنے آنا پڑے گا. پھر فرمایا ولا خلق انفسهم، اور ہم نے ان کی جانوں کو بھی جو پیدا کیا ہم نے ان سے پوچھ کے کبھی پیدا کیا. مطلب یہ کہ جب اتنے بے اختیار تھے کہ جب انہیں پیدا کیا جا رہا تھا تو ہم نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ تمہیں پیدا بھی کریں یا نہ کریں، جن کی پیدائش بھی ہم نے کی اور اس میں بھی ہمارے محتاج تھے، تم انہیں اپنا دوست بناتے ہو. کس وجہ سے؟ دوست تو اس لیے ہوا کرتے ہیں کہ مدد کریں، دوست تو اس لیے ہوا کرتے ہیں کہ صحیح راہ دکھائیں، دوست تو اس لیے ہوا کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئیں، اور یہ تمہارے کسی مشکل میں کام آنے والے نہیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا ہوں بھی نہیں کہ گمراہوں کو اپنے لیے مدد کے لیے بلایا کر. تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ اچھے بندوں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں؟ یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اگر ہم مدد کے لیے بلاتے، بالفرض کبھی ایسے ہوتا تو ہم ان کو بلاتے جو ہمارے مطیع اور فرما بردار ہوتے. تو جو مطیع اور فرما بردار تھے ہی نہیں، کیا ان ناقصوں کو اور ان نالائکوں کو ہم اپنی مدد کے لیے بلا لیتے؟ اول تو وہاں مدد کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے. آسمان و زمین ہم نے پیدا کیے، اتنی عجیب تخلیق ہے ان آسمانوں کی، اس زمین کی. قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے، اللہ نے فرمایا دو دن میں ہم نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کیا دو دن میں، اس کے بعد اس کی قوتیں اس میں رکھ دی. تو یہ دو پہلے اور دو دن مزید، چار دن ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو دن میں ہم نے ہر آسمان میں اپنا حکم نازل کر دیا، چھ دن میں یہ ساری کی ساری کائنات پوری ہو گئی. نے ایسی اس کی تخلیق کی ہے، اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، صرف یہ ایک ہی نہیں، اس جیسی کتنی زمینیں اس کائنات میں ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا نظام چل رہے ہیں، 6 دن میں جو پوری کائنات کو بنا دیا, جس نے اس کا ایک حکم پوری کائنات پر نافذ ہو جائے, ایک امر نافذ ہو جائے, سب کی سب تباہ و برباد ہو جائے, کیسی زبردست بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بلایا نہیں تھا, جب اتنے مجبور اور اتنے بے اختیار ہیں, کوئی اس کائنات میں اضافہ نہیں کر سکتے, کیا تم ان کے پیچھے چلتے, کیا تم انہیں اپنا دوست بنا رہے ہو, کیا تم ان سے مدد طلب کر رہے ہو, کیا تم ان سے صحیح راہ چاہتے ہو؟ حالانکہ بات یہ نہیں ہے. دیکھو اس کا انجام کیا نکلے گا, وہ یوم یقول, اور وہ دن یاد رکھو جس دن کیا ہوگا, نادو شرکائی الذین زعمتم, پکاریں گے لوگ ان کو جن کا متعلق ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ہمارے شریک ہیں, فدعوہم, وہ انہیں پکاریں گے, فلم یستجیبوا لہم, اور وہ انہیں ان کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے, اور جعلنا بینہم موبقہ, اور ہم ان کے درمیان اور ان کے درمیان ہلاکت کو ڈال دیں گے, موت ان سب کے درمیان حائل ہو جائے گی. اب قیامت کے دن کی طرف پھر توجہ دلائی اور فرمایا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ نادو شرکائی الذین زعمتم, آج بلاؤ ان لوگوں کو جن لوگوں کو تم خدا کا شریک بناتے تھے, فدعوہم, وہ انہیں بلائیں گے, فلم یستجیبوا لہم, اور وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے, اور ان کے درمیان اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے گی, ہلاکت اور تباہی حائل ہو جائے گی. قیامت کے دن کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہاں پہنچ کے انسان سب سے زیادہ بے بس ہوگا, سب سے زیادہ مجبور ہوگا. آج جو بولتے ہیں قیامت کے دن پہنچ کے گونگے ہو جائیں گے, آج جو کمزور سمجھے جاتے ہیں قیامت کے دن طاقت ادھر کو چلی جائے گی, اور آج کی عزت اور بے عزتی قیامت کے دن دونوں ہی گویا کے برابر ہو جائیں گے. جو لوگ آج عزت والے ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں بے بسی سے کھڑے ہوں گے, اور جن لوگوں کو آج رسوا کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں اسی طرح کھڑے ہوں گے, اور اللہ کے فیصلے اس دن نافذ ہوں گے, اور کسی کو کسی کی زمین, کسی انسان کو کسی کی بڑائی, کسی انسان کو اس کی حکومت اور زمین میں طاقت کوئی کام نہیں دے گی, سوائے اس کے کہ جو انسان حق پہ تھا بس وہ چیزیں اسے کام دیں گی. قیامت میں اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے بلاؤ ان کو جن کی دنیا میں تم عبادت اور پرستش کرتے تھے, وہ آج کے دن تمہاری تو مدد کر دیں. شرک کی جتنی بھی راہیں ہیں, انسان اللہ سے مایوس ہو کر پھر اپنے جیسے انسانوں کو پکارنے لگتا ہے, پھر بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر کدھر کدھر جانا شروع کر دیتا ہے, تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والی بات ہی نہیں. اللہ ہی کی گرفت ہے, وہ خود چاہے تو اس سے بچا لے, اور اللہ ہی کی طرف سے عذاب ہے, وہ چاہے تو اس میں مبتلا کر دے, اور اللہ ہی کی طرف سے انعامات ہیں, چاہے اللہ تو کسی بندے کو دے دے اور نہ چاہے تو محروم فرما دے. کون قیامت میں مدد کر سکے گا؟ قیامت میں تو حال یہ ہوگا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی جن کے متعلق قرآن پاک میں بے پناہ تعریف کے کلمات اللہ تعالیٰ نے فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس جاؤ گے اور ان سے کہو گے کہ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. اتنی گھٹن, اتنی تنگی ہو رہی ہوگی کہ لوگ چیخیں گے اور کہیں گے حساب تو شروع ہو, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اپنی جان کی فکر ہے اور اللہ مجھے بچا لے, رب نفسی نفسی, پروردگار مجھے بچا لے اور اللہ مجھے سلامت رکھ. یہ چیزیں ہیں جو لوگ سوچیں گے, لوگ اگر سوچیں کہ قیامت میں کتنے لوگ ایسے ہو جائیں گے بے یار و مددگار اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, تو بہت ظلم کرنے سے اس دنیا میں باز آ جائیں اور بہت سی خرابیوں سے بچ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ موت ایسی چیز ہے کہ اپنے آپ کا وجود جب تاری کر دے گی تو انسان بے بس ہو جاتا ہے, سارے اختیارات صفر ہو کر رہ جاتے ہیں, جتنی سلطنتیں اور حکومتیں زیرو سے زرد دینے کے قابل ہو جاتی ہیں جب موت آ جاتی ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں رہنے دیتی, اس طرح وہ نافذ ہو جاتی ہے, کوئی ایسے انسان کے پاس کبھی کچھ تھا ہی نہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر اس کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے. آدمی سوچے کہ زندگی کس قدر پہ گزار رہا ہے, اور موت اگر آ گئی تو پھر کیا ہوگا, پھر اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, اور ہم شیاطین کے درمیان اور انسانوں کے درمیان موت کو حائل کر دیں گے, ہلاکت حائل ہو جائے گی. وہ بھی کا ترجمہ ایک کیا گیا ہے کہ جہنم کو حائل کر دیں گے. آگ جب دیکھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اوہ یہ زندگی کہاں گزاری اور اب تو اس آگ سے بچنے کی کوئی چیز نہیں ہے. ورأى المجرمون النار, اور اللہ فرماتے ہیں آگے کو کہ گناہگار لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ, اور یقین ہو جائے گا کہ بس اب تو ہم گر جائیں گے اس میں. فَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور اس آگ سے بچنے کی کوئی تدبیر ان گناہگاروں کو نہیں ملے گی. یہ ہے وہ انجام جس کی وجہ سے دنیا میں تباہیاں مچتی ہیں, یہ ہے وہ انجام جس کی وجہ سے دنیا میں گڑبڑ کی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, اور قیامت میں دیکھ لیں گے مجرم اور گناہگار جہنم کو اپنی آنکھوں سے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, اور وہ سمجھ جائیں گے کہ بس اب ہم نے اس میں گر جانا ہے. فَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور اس جہنم سے بچنے کی کوئی تدبیر انہیں نہیں سوجے گی. وہاں تو یقینی طور پر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اس جگہ, آپ تصور کیجئے کہ اس دن حال کیا ہوگا. ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ آج قیامت قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آج مجھے اپنے سامنے بلا لے اور مجھ سے پوچھے کہ کیا زندگی میں تم نے تباہی مچائی بھی تھی, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور اگر اللہ فرما دے کہ اسے جہنم میں پھینک دو, بولم یجدو عنہا مصرفا, اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی. قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم میں اسے پھینکیں گے اور گرم پانی اس کا کھولتا ہوا سر پہ ڈالیں گے, اور فرشتے سے کہیں گے زک اسے چک, انک انت العزیز الکریم, دنیا میں تو بہت عزت والا بنتا تھا, دنیا میں تو بہت اقتدار والا بنتا تھا. کتنے اقتدار والے ہیں اللہ کے حضور میں پہنچ کے ساری سلطنتیں بھول جائیں, اور کتنے طاقت والے ہیں جن کی طاقتیں مٹ جائیں گی. کتنے ہی ایسے ہیں جو ایک کمزور آدمی کی بات کو نہیں مانتے, سوچتے ہیں یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ یہ جو آج میں کمزور آدمی کی بات کو نہیں مان رہا, جو سچے آدمی کی دلیل سے بات نہیں مان رہا, اس کے ساتھ خدا ہے, اور قیامت میں اللہ اس کے ذریعے مجھ پر دلیل قائم کر دے گا اور مجھے کہے گا کہ وہ کمزور تھا, غریب تھا, بے وطن تھا, کچھ تھا, مگر وہ سچی بات میری طرف سے کہہ رہا تھا اور میں نے حق تم پہ واضح کر دیا تھا اور تم نے اس کی بات نہیں مانی. تو اللہ کو کیا جواب دے؟ اس لیے کمزور لوگوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, اس کے ساتھ اللہ ہے. حق بات جو کہہ رہا ہے, سچی بات جو کہہ رہا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ یہ کر سکتا ہے کوئی جو اسے بدنام کر لے, زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کا نام اور دنگوز میں فرق پڑ جائے. اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یقین ہو جائے گا انہیں کہ بس اب اس آگ میں گرنا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم فرشتوں کو کہیں گے باندھ کر زنجیروں سے اسے جہنم میں پھینک دو, سبونا زرا, ستر ہاتھ لمبی زنجیریں ان سے باندھ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, اور جا کر ہتھیلیاں ملے گا اور روئے گا اور کہے گا کہ حلقانی سلطانیاں, ہائے افسوس, جو دلائل میں نے زندگی میں قائم کر رکھے تھے وہ سارے جاتے ہیں. آج کتنے دلائل قائم کرتا ہے, گناہ کرنا شروع کرتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اس کا بھی تو کہیں جواب نکل آئے گا. گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے کوئی نہیں اللہ سے توبہ کر لیں گے, کبھی سوچتا ہے کہ میں کہوں گا اللہ سے کہ ان حالات سے مجبور ہو گیا تھا, کبھی کہتا ہے معاشرہ ہی ایسا ہے. یہ سارے کے سارے دلائل اللہ کے یہاں کام آ جائیں گے, وہاں جب پڑیں گی اللہ کی طرف سے مار کی چیزیں, پھر اندازہ ہوگا کہ اس جہنم نے کیسا دنیا بگاڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک اور مقام پہ کہ اشرقت الارض بنور ربها, زمین جگمگا اٹھے گی تیرے پروردگار کے نور سے. اور اللہ تعالیٰ نصف السماء, اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے, کپی سجل للکتب, جس طرح منشی اپنے کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ لیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا اور منبر پر کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا اللہ قیامت میں یوں کہے گا کہ میں ہوں جسے کبر زیبا ہے, میں ہوں جسے بڑائی زیبا ہے, میں ہوں جس کا دعویٰ ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. این المتکبرون, کہاں گئے وہ دنیا میں جو کبر کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ہوں جو بادشاہ ہوں, کہاں گئے وہ جو دنیا میں بادشاہ کے دعوے کیا کرتے تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر یہ بات فرما کے کانپنے لگے اور ہمیں ڈر لگا کہ ممبر سے نیچے نہ تشریف لے آئیں. حال یہ ہو گیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کسی انسان پر کھل جائے کہ میرا مالک کتنا عظیم ہے, کائنات کس طرح اس کے بس میں ہے. یہ زمین و آسمان بچوں کا کھیل ہے اللہ کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے, اس کی گرفت کیسے ہوتی ہے. تو ساری زندگی کبھی بھول کے خدا کی نافرمانی کا نام نہ لے, کیونکہ اسے پتہ ہے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پہنچ جاؤں گا اور وہ اتنا بڑا دن ہے جس میں مجھے اپنی زندگی کے اعمال اور حساب دینا پڑے گا. ایک انگارے کا ڈر کسی کو لگ جائے کہ یہ میرے ہاتھ پر رکھ دیں گے, اگر میں نے ذرا سی بھی چوری کی حکومت کیا کرے گی, 6 مہینے کے لیے مجھے جیل میں ڈال دے گی اور میرا کوئی مددگار کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بچتا ہے آدمی سزا کے ناگزیر ہونے سے, بچتا ہے اس لیے کہ سزا ملنی ملنی. اور اللہ کے یہاں جو سزا ہے, اللہ نے فرمایا یوسی کو وفا کہ ہم تو ایسی جیل میں رکھیں گے کہ کسی نے ایسی جیل دیکھی نہیں ہوگی, اور ہم ایسا عذاب میں ڈال دیں گے اتنا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا, کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. اللہ کا خوف بڑی چیز ہے. ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کون پکڑ سکتا ہے, بس جس دن وہ پکڑا جائے گا پھر پتا چلے گا. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم قیامت میں پوچھیں گے اذا الموعودۃ سئلت, وہ بچی جو زمین میں زندہ گاڑ دی گئی تھی, جو ای غم بن قتلت, اس بچی کو کس گناہ میں مارا تھا. وہاں جا کر حساب دینا پڑے گا. یہ حساب اتنا عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر آخری خطبے جو ارشاد فرمائے ہیں ان تقاریر میں سے ایک تقریر میں آپ نے فرمایا لوگوں میں تم سے صاف کہتا ہوں, میں نے کسی کا کچھ لین دین کرنا ہو تو میرے ساتھ آج یہ معاملہ طے کر لو. اللہ کے یہاں قیامت میں بڑا مشکل مسئلہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کچھ پیسے دینے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوں گا اگر میرے پاس آ گئے, اور میرے بعد جو آئے گا وہ نہ ہو دیں گے. اس نے وقر رضی اللہ عنہ سے اس کا عرض کیا ہے, اس وعدے کا ایفا کیا تھا. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ نے عہد کے دن بدر کے دن مجھے سیب لگایا تھا میرے پیٹ میں, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ مجھ سے بدلہ لے لے. وہ قریب گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے جسم پر کرتا نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا دیا اور آپ نے فرمایا اب تو مجھے بھی اتنا ہی چبھو لے جتنا میں تجھے وہ تیر چبھو دیا تھا. تو وہ لپٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس میں مبارک کو بوسے دینے لگے اور کہنے لگے میں تو بس صرف اس لیے چاہتا تھا کہ میں آخری مرتبہ آپ کو بوسہ دے لوں, پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو جائے, کیونکہ سب کو اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی یہ بات کہ یہ آخری دن چل رہے ہیں. تو یہ قیامت وہ اتنا شدید بھونچال ہے, اتنا شدید زلزلہ ہے کہ انسان سوچے, ماں سے پوچھیے آپ اسے دودھ پینے والا بچہ کتنا عزیز ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تب حال کل مرغات اما اوقات, اور عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک کر بھاگ کھڑی ہوگی. اور قیامت کا زلزلہ ان زلزلہ تو سات شعین عظیم, لوگوں قیامت کا زلزلہ بڑی شدید چیز. جس زمین میں بھونچال آنا ہوتا ہے کوئی عقل مند آدمی وہاں مکان نہیں بناتا, اور پتہ چل جائے کہ اس پہاڑ پہ آگ برستی ہے آتش فشائیں, کوئی آدمی وہاں جا کر رہنا گوارا نہیں کرتا. سمندر کی ساحل کی ریت میں کسی نے محل تعمیر کیے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں کا یقین ہے اور قیامت کا یقین نہیں ہے. اگر اس بڑے بڑے زلزلے پہ یقین آ جائے کہ وہ زلزلہ ایسا شدید ہوگا, ہوش و حواس گم ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وترن سے سکارا, اور تو دیکھے گا لوگ پاگل ہو گئے ہیں. تو وہ ہم بے سکارا, اور یہ پاگل نہیں ہوئے. ان عذاب اللہ کی شدید, تیرے اللہ کی گرفت بڑی شدید. اللہ کی پناہ وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا تو ظنوا انہم مواقعون, ہوا لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم میں گرنے ہی لگے ہیں, بس گر رہے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا, کہیں بچنا نہیں پائیں گے. یہ ہے گناہگار انسانوں کا حال. آدمی اگر اس حقیقت کو جان لے کہ جہنم میرے سامنے ہے, آپ سوچیے کسی پر ظلم کرے گا؟ اگر اسے پتا چل جائے کہ مجھے بھی کوئی سزا دینے والا ہے, اور اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ چہرہ بگاڑ کر رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بنایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, اور ہم گروہ در گروہ جانوروں کی طرح ہم گائیں گے, فرشتوں کو کہیں گے مارو انہیں, اور جانوروں کی طرح ہانک کے لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف. اور جہنم کے دروازے بند ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے دروازے آگے سے بند ہوں گے اور پھر وہ فرشتہ جہنم کے دروازے آ کر کھولے گا. تو جہنم میں پھینکنا الگ بات ہے, اس سے پہلے جو عذاب کی ایک کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں کس وقت تک جہنم میں پھینک دیا جائے گا, وہ چیز کیا ہوگی. اور جنت کے متعلق اللہ نے فرمایا وسیق الذی نطق الى الجنت زمرا, اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جنت میں بھی گروہ پر گروہ بھیجے جائیں گے, اور جب پہنچیں گے جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے, انہیں انتظار کی زحمت بھی نہ دیکھنی پڑے. اور انہیں جو انتظار کی زحمت ہوگی وہ کیا ہوگی, اور چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے یا مالک لیقو علینا ربک, مالک جو جہنم کا گروہ ہوگا اس سے کہیں گے اپنے پروردگار سے کہے ہمارے ہمارے ہم پر موت تاری کر, کچھ کر دے, ہمارا جلدی سے فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں قیامت میں کہیں گے. یہ آیت ایسی عجیب ہے, کبھی آدمی اس کے معنی پر غور کرے, اس کی تفصیلات پر, کون ہے جو پھر کفر پر اور ظلم پر باقی رہ جائے. اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم ان ظالموں کو جمع کر کے کہیں گے جتنے آج تم اپنی زندگی سے بیزار ہو نا, اکبر میں مفتکم, جب تم دنیا میں تھے تو میں اس سے زیادہ تم سے بیزار تھا, اس سے زیادہ تم سے تنگ آیا ہوا تھا, اس سے زیادہ مطلب یہ کہ تم لعنت کے قابل تھے جتنے آج اپنی جان پر لعنت کر رہے ہو, مگر میں نے ایک وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہیں ایک وقت تک رکھنا ہے. دنیا میں جتنے اعمال ہیں یہ سب امتحان ہیں, دنیا عمل کی جگہ نہیں, یہ جزا کی جگہ نہیں, یہ امتحان کی جگہ. پیسے مل رہے ہیں یہ بھی امتحان ہے, نہیں مل رہے یہ بھی امتحان ہے, تنگی آئی بھی ہے یہ بھی امتحان ہے, فرحت اور خوشی آئی بھی ہے یہ بھی امتحان ہے, کسی انسان کی تنگ دستی ہے یہ بھی امتحان ہے کہ تنگ دستی میں ہمیں چھوڑتا ہے یا ہمارا بندہ رہتا ہے, اور بہت پیسے دے دیے ہیں تو وہ بھی امتحان ہے کہ پیسے پا کر یہ ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے, امتحان ہی امتحان ہے. اور جب بندہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ میں امتحان کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے چاروں طرف میری نگرانی ہو رہی ہے اور کوئی نقل کا موقع نہیں ہے, مجھے اپنا پیپر کلیئر کرنا ہے, مجھے اپنے پرچے کا جواب دینا ہے, پھر باقی سارے حال میں شور چاہ ہوا ہو کچھ ہو رہا ہو وہ اپنے امتحان میں مگن ہوتا ہے کہ میرا تو سارا کیریئر اس بچے کے ساتھ ہے, بس یہ 60-70 سال کا ایک امتحان ہے, اس امتحان کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. فلقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل, اور ہم نے لوگوں اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, مگر انسان کا حال یہ ہوا ہے کہ اکثر شیئن جدلا, سب سے زیادہ جھگڑا دوں واقع ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے, مطلب یہ کہ ہر طریقے پر سمجھا دی ہے, ڈرایا بھی ہے تمہیں اس قرآن میں, اس قرآن میں بشارت بھی دی ہے, خوف بھی دکھایا ہے, امید بھی دکھائی ہے, جتنے طریقے ہو سکتے تھے ممکن کے لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں ہم نے ہر طریقہ بیان کر دیا ہے. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, مگر افسوس انسان ایسے واقع ہوا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے. اس انسان کی حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ سرکش جانور, سب سے زیادہ باغی جانور جو اللہ کی زمین پر پایا جاتا ہے وہ حضرت انسان ہی ہیں, باقی جانور وہ بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اللہ نے انہیں اس کام میں لگا رکھا ہے کر رہے ہیں. اور وہاں ربو کا الا النحل, اللہ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھئی کی, ہم نے کہا نتخذو من الجبال بیوتا, اور اپنے گھر بنایا کر پہاڑوں میں اور اونچیوں کی جگہوں میں, اور ہم نے شہد کی مکھی کو کہا کہ دیکھ فصل کی سبل ارد کے گلرا, ہوا میں جو ہم نے تمہارے راستے متعین کر دیے ہیں بس ان راستوں پر چلا کر, اس طرح پھولوں کو چوسا کر, اس طرح شہد کو دیا کر, اور شہد کی مکھی بالکل ویسے ہی کام کر رہی. آپ کو بھی دیکھیے شہد کا چھتہ ایسے لگتا ہے جسے پرکار سے چھینک اور پیمانے اور بستر سے کسی نے کھینچ کر اس کا نقشہ بنا دیا ہے. کتنے خوبصورت چھجے وہ بناتی ہے, کیسے وہ پھولوں کو چوستی ہے, کیسے وہ کام کرتی ہے, کیا کیا معاملات ہیں. اسی طرح اللہ نے جس جانور کو, جس مخلوق کو, جس کام میں لگا رکھا ہے وہ اسی میں چل رہی ہے. سورج جیسی بڑی چیز کو دیکھیے, چاند جیسی بڑی چیز کو, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے راستے متعین کر دیے ہیں, کلن فی فلکیت بہون, اور ہم نے سورج کا جو راستہ رکھ دیا ہے بس اسی پر چلتا ہے. کروڑوں سال سورج چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک یہ چلتا رہے گا, کوئی فرق اس کی چال نہیں آتا. چاند ویسے ہی شروع ہوتا ہے ویسے ہی ڈوبتا ہے, مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اکثر شیئن جدلا, اللہ سے جھگڑا کرتا ہے, بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے. اور وہ انسان جس کے دل میں خوف نہ ہو اللہ کا, اس میں اور بھیڑیے سانپ میں کوئی فرق نہیں رہ سکتا, وہ بھی اللہ کی زمین پر ایسے ہی ظلم کرتا ہے جس طرح اور چیزیں ظلم کرنے والی ہیں, ویسے ہی ظلم انسان بھی کرنے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک جھگڑا ہے انسان کا, یہاں تک کہ قیامت میں پیش ہوگا تو اللہ سے کہے گا کہ پروردگار میں نے زندگی گزاری, اور اللہ فرمائیں گے کیسے, وہ کہے گا اللہ تیری اطاعت میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے ان کا کیا ہوا, وہ کہے گا اللہ نے ان کی اطاعت کی اور ان کی تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتے تیرے موافق نہیں ہیں, اور فرشتے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی, تکذیب کی, اور انہیں تمہیں جھٹلایا اور اچھے اعمال نہیں کیے. وہاں بھی جھگڑا کرے گا اللہ سے اور کہے گا کہ اللہ کے فرشتے تو سب تھے نہیں, میں نے تو نہیں دیکھے تھے, اور جو میں نے دیکھے نہیں ہیں آپ اس کی گواہی مجھ پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ دکھا دیں گے جہاں پر اس کے سارے اعمال نامہ لکھا ہوا ہوگا, وہ کہے گا اللہ اس پر تجھے ہی گواہ بنا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور ہونٹوں پر مہر لگ جائے گی, اور اللہ اس کے جسم سے کہیں گے کہ اب تو بتا یہ کیا کرتا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا, پاؤں بتائیں گے کہ کیا کیا تھا, کمپیوٹر کا وہ اس کی تلی جو ہوتی ہے کمپیوٹر کی وہ پریس کر دی جائے گی, جو پریس کرنے کے بعد پچھلا جتنا ڈیٹا تھا وہ سارا پروسیس کر کر کے نکالتی رہے گی. ہاتھ بتا دے رہیں گے کہ جب یہ شعور میں تھا 12 سال کی عمر میں, 13 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں کیا کرتا رہا, پھر 20 سال میں کیا کیا تھا, پھر 22 میں کیا کیا, 30 میں کیا کیا, 50 میں کیا کیا, 80 میں کیا کیا, اسی طرح پاؤں بھی بتانا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ یہ آپ کی ایسی ایسی نافرمانیاں کرتا رہا ہے. اور جب ساری گواہی پوری ہو جائے گی اسے اللہ فرمائیں گے اب تو بول کیا کہتا ہے, اب جا کر مانے گا کہ ہاں اللہ میں نے واقعی ایسے کیا تھا, حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقان الانسان اکثر شئین جدلا, اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہو. کچھ کر لیں آپ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے اپنی ہر بات کے جواب پیش کر دے گا, ہر بات کی دلیل پیش کر دے گا, مگر اللہ کے یہاں پہنچ کر وہاں تو بے زبان ہو جائے گا, وہاں کس چیز کی دلیل پیش کرے گا. منع الناس ان یؤمنوا, لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں, اذ جاءہم الہدا, جب ہدایت ہم نے ان کے پاس بھیج دی ہے, ویستغفروا ربہم, اور اپنے پروردگار سے معافی مانگے, الا ان تاتیہم, سوائے اس کے کہ ان کے پاس آئے سنت الاولین, ہمارا وہ طریقہ اور سنت جو ان سے پہلوں کے ساتھ رہا ہے, اور یاتیہم العذاب قبولا, یہ ان کے سامنے ہمارا عذاب آ جائے, کب مانیں گے لوگ. مامنا الناس ان یؤمن, لوگوں کو کون سی چیز ایسی رکاوٹ پیش آ گئی ہے کہ وہ ہماری بات نہیں لاتے, ہم پر ایمان نہیں لاتے, کیا ہے؟ دو چیزیں, اس جاءہم الہدا, جب ہدایت ان کے پاس آ گئی ہے کیوں نہیں مانتے, وہ یستغفروا ربہم, اپنے اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے, معافی کیوں نہیں خدا سے مانگتے, کیا چیز آ کر مانے آ گئی ہے, کیا چیز رکاوٹ بن گئی ہے. دو چیزیں ہی ہو سکتی ہیں, پھر اگر یہ مانیں گے تو اس وقت جب ہم ان کے ساتھ وہ کریں جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہے, یا ہم ان کو اپنا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے لا کر اتار دیں, کیا پھر ہمیں مانیں گے. اس لیے ان دونوں سے پہلے بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ کو مان لے, جو منو اللہ پر ایمان لے آئے, اذ جاءہم الہدا, جب ہدایت کی بات آ جائے. اسی لیے مومن انسان, سچا انسان وہ جو اعتراف کر لیتا ہے کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے, یا یہ کہ وہ تصدیق کر دیتا ہے, دونوں میں سے ایک رویہ مومن کا ہوتا ہے. ایک مومن انسان جس کی فطرت بالکل سلامتی کے ساتھ واقع ہوئی ہے, جب اس کے سامنے ہدایت کی کوئی چیز آتی ہے, سچی بات آتی ہے, تو اسے اپنے ہی دل کی بخار لگتی ہے, فوراً کہتا ہے کہ ہاں جی یہ بات بالکل درست ہے. اور اس کا سب سے عمدہ نمونہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے ہدایت کی بات رکھی ہو اور اس نے مجھ سے بحث نہ کی ہو یا مجھ سے کوئی دلیل نہ طلب کی ہو سوائے ابو بکر کے. آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ جب میں نے اسے کوئی بات کہی ہے, جو ہی میں نے کہی فوراً اس نے مان لی, بغیر کسی تردد کے ہی مان لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میری ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلے پہ بحث ہو گئی اور میری آواز بلند ہو گئی ان سے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی. انہوں نے کہا عمر آج ایسے بولے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھا شدید اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میرے اس دوست کو میری وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں پتا نہیں ہے جب تم لوگوں نے مجھے غلط کہا تھا اس نے مجھے صحیح کہا تھا, جب تم لوگ اپنا مال چھپا کے مجھ سے رکھتے تھے اس شخص نے مجھ پہ خرچ کیا تھا, اور جب تم لوگوں نے مجھے نکالا تھا تو اس جب لوگ مجھے نکال رہے تھے تو یہ شخص ہے جس کے ساتھ میں نے ہجرت کی تھی, کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو میری ہی وجہ سے چھوڑ دو؟ مطلب یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف اس معاملے میں درست ہے, اور اگر بالفرض غلط بھی ہے تو بھی میری وجہ سے اس شخص کے ساتھ بحث نہ کرو. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت اور ان کے اتنا احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں, وجہ اس کی یہی ہے کہ جب ان کے سامنے حقائق آئے سچائی آئی فوراً انہوں نے تصدیق کی, ان کا بالکل ٹھیک. 24 بارے کے بالکل شروع میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو انسان جب اس کے سامنے ہدایت اور صحیح بات آ جائے پھر بھی وہ گمراہ رہے, اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو تصدیق کے بعد صدق بہی جو سنتا ہے اور تصدیق کر دیتا ہے بس وہ انسان مومن ہے. وہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے سنا اور تصدیق کر دی. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فطرت اندر درست ہوتی ہے, انسان کی طبیعت درست ہوتی ہے, خارج کے اثرات سے ماحول سے عادات سے کنبے اور قبیلے کی وجہ سے چیزیں گرد پڑ جاتی ہے, تو جب حقیقت کی ہوا اس پر چلتی ہے گرد اڑ جاتی ہے اور وہ اعتراف کر لیتا ہے. اور اس کی سب سے اچھی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے, وہ چلے گھر سے اس ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں, اور بہن کے یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے سن دیا کہ بہن قرآن پاک پڑھ رہی ہیں, تو انہوں نے بہن اور بہنوئی دونوں سے جھگڑا کیا حتیٰ کہ بہن کو اپنی کمان سر پر دے ماری, اس کا خون بہنے لگا اور اپنے بہنوئی کو اٹھا کر زمین پر دیا. اور اس پہ سعید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے سینے پر بیٹھ گئے عمر اور مجھ سے کہنے لگے تو تجھے تو مار ہی دینا ہے, تو میری بہن نے ہٹایا, اس سے کہا اس کو کیوں مار رہے ہو تم؟ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو مارنا شروع کیا, اس سے کہا عمر کچھ ہو جائے تم کچھ کر لو, اللہ کی قسم ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جب انہوں نے قسم کھا لی تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے سرد پڑ گئے اور پھر کہا کہ اچھا تم پڑھ کیا رہی تھی وہ مجھے سناؤ. تو انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہو سکتا, تم پہلے غسل کر لو پھر تمہیں سنایا جا سکتا ہے, ہم تمہارے ہاتھ میں دے نہیں سکتے. تو عمر رضی اللہ عنہ سناؤ تو صحیح, اور انہوں نے سورہ طہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی, اور وہ تھا اعتراف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا جب انہوں نے سورہ طہٰ کی آیات پڑھی ہیں اور وہ اس آیت پر پہنچی کہ اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکیلا ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے زمین پہ گویا کہ اس طرح ان کا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا بس کر میرا تو دل پھٹ جائے گا ان سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یقیناً وقت آ گیا ہے, اور پھر کلمہ انہوں نے پڑھ لیا. یہ ہے اعتراف سچائی کا کہ سچائی جب سامنے آ جاتی ہے مومن انسان کے پھر وہ سارے تعصبات کو چھوڑ کر سیدھی طرح مان لیتا ہے کہ سچی بات یہی ہے حق بات یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو ایمان لانے سے روک رہی ہے, کون سی چیز ہے جو منع کرتی ہے کہ اللہ سے معافی نہ مانگے, کیا آ کر رکاوٹ رہ گئی ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا اتنا بڑا عمل ہے, وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اپنے پروردگار سے معافی مانگنا اس جیسا عمل کوئی ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیے اس استغفار کے متعلق اتنی عجیب چیز ہے, قرآن پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو یہ کفار مکہ بیت اللہ میں جا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور دعا بھی کس درد سے مانگ رہے ہیں. خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آئے بیت اللہ میں انہوں نے ہاتھ پھیلا دیے خدا کے سامنے اور کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے آئے ہیں اور یہ آدمی سچا ہے, ہم تر علینا حجارت من السماء, اللہ آسمان سے ہم پہ پتھر برسا, اویتنا بعذاب علیم, اللہ ہمیں عذاب بھیج, ہم پر اپنی بربادیاں نازل کر اگر یہ آدمی سچا ہے. او ہو, یہ ہے عقل پر جب پتھر پڑ جاتے ہیں. کبھی یہ کہہ دیتے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں اس کے اتباع کی توفیق دے دے. آدمی اپنی تباہی یوں مانگتا ہے, مثل مشہور ہے نا کتے کی موت آئے تو مسجد کا رخ کرتا ہے, بس یہی حال ہو جاتا ہے جب کھوپڑی الٹی ہو جائے پھر اپنی بربادی کی چیزیں خود ہی اللہ سے طلب کرتا رہتا ہے. علیہ باللہ انہوں نے کہا اللہ میں عذاب دے بربادی نازل کر ہم پہ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ علی جو عذب, اور اللہ انہیں عذاب دے ہی دیتا, بیت اللہ میں کھڑے ہو کے ہم سے مانگ رہے تھے ہم بھی اپنا عذاب نازل کر رہے تھے کیوں نہیں کیا؟ دو چیزیں تھیں, اللہ فرماتے ہیں وَقَانْ اللَّهُ بِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ایک بات تو یہ تھی کہ آپ جیسی محترم شخصیت ابھی مکہ میں موجود تھی اور آپ جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے دیتے, یہ ہماری شان کے خلاف تھا. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا یستغفرون, یہ رات کو سونے سے پہلے ہم سے معافی مانگ لیتے ہیں. بس اس چیز نے, اس استغفار نے کفار مکہ کو اتنا رقبہ دیا کہ دنیا میں عذاب نہیں آیا, آخرت پہ تو ملے گا تو ملے گا. کافر کو اگر استغفار نفع دیتا ہے اور اتنا نفع دیتا ہے کہ دنیا میں خدا کے عذاب سے بچ جائے, تو مومن کو تو اس سے بھی بڑھ کر نفع دے گا انشاءاللہ کہ وہ قیامت میں بھی خدا کے عذاب سے بچ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ وہ استغفار کرتے تھے. اسی لیے جب صحابہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے, کسی نے کہا یہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے تمہارا استغفار کا, یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جب ہم رات سوتے تھے تو ہم کہتے تھے غفرانک, اللہ معاف فرما دے, ہم یہ پڑھتے رہتے تھے غفرانک, اللہ بخش دے اور اللہ معاف فرما دے. اللہ نے اس استغفار کو بھی مان لیا ہے جو کفر کے ساتھ کیا گیا تھا. توبہ خدا کو اتنی عزیز ہے کہ کافر انسان بھی توبہ جس درجے کی کرتا ہے خدا اس درجے کی اسے معافی دے دیتا ہے. کفر سے توبہ کر لے, کفر کو اس کا معاف ہو جائے, اور کہیں اللہ کا حق اس نے ضائع کر دیا ہے تو اللہ کے حق میں معافی مانگ لے تو اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں. یہ حال ہے. اللہ فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو لوگوں کو منع کرتی ہے کہ مجھ سے معافی نہ مانگے, دیکھو پھر بھی دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ نے کہ اچھا معافی مانگ لو, کسی طرح آ جاؤ, ہم سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ انتاطیہم سنت الاولی, کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہ سنت کریں, وہ طریقہ کریں جو ان سے پہلوں کے ساتھ کر چکے ہیں؟ ان کے پہلوں کے ساتھ کیا کر چکے ہیں؟ سبع لیال و ثمانیہ ایام, اللہ نے فرمایا ہے آٹھ دن اور سات رات ہم نے ہوا چلائی تھی اور جدھر جدھر سے وہ ہوا گزر گئی ہے تو انہم آجاز نخل منقعر, لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر اس نے مارا پھینکا, وہ لوگ مر گئے اور ایسے لاشیں پڑی ہوئی تھیں جیسے درختوں کو کاٹ کر ان کے تنے پھینک دیے جاتے ہیں. قوم سمود کا یہ حال ہو گیا تھا, آج کی قوم کا یہ حال ہو گیا تھا, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ حال ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتوں نے اسے اٹھایا, زمین کو اٹھایا, اس پورے ٹکڑے کو فرشتوں نے اپنے پروں پر, اور اللہ فرماتے ہیں امترنا علیہم حجارتا من السماء, آسمان سے پتھر برسنے لگے, ایسے پتھر مسبمت عند ربک المستقیم, یہ جو حد سے بڑھ گئے تھے بے حیائی میں, ہر ایک کے نام کا پتھر تھا جو اس آدمی کو آپ آ کر لگتا رہا, بجائے اوپر سے بارش کسی اور چیز کے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. وجعلنا عالیہا سافلہا, اور ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اتنی زور سے زمین پر دے مارا کہ نیچے سے پانی نکل آیا, اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا. لوگ یہ چاہتے ہیں انتاتیہم سنت الاولین, ان سے جو پہلوں کے ساتھ ہم کر چکے ہیں یہ بھی یہی چاہتے ہیں. ایک قوم ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی اور برسوں گزر گئے ہیں, کتنے سال بارش نہیں ہو رہی, اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے کہ یہ طائرکم معاف, یہ تمہاری نہ ہو سکتا ہے بارش نہیں ہو رہی. اور پھر جب انہوں نے بادل آتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے کہا آگا عارض ممطرنا, اوہ یہ آ گیا وہ بادل جو ہم پہ برسے گا اور ہم سیراب ہو جائیں گے. قوم کے سارے مرد عورتیں سب اس بادل کے نیچے آ کر جمع ہو گئے, بچہ بچہ اس بادل کے نیچے آ کر کھڑا ہے, اور لوگ خوش ہیں کہ آج بارش برسے گی. اور اللہ نے فرمایا آگا عارض ممطرنا, وہ کہہ رہے تھے یہ بارش ہے وہ برسے گی. ہم نے کہا بل لما یذوق العذاب الالیم, تمہیں پتا نہیں ہے یہ تو وہی عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے, اور بجائے اس کے کہ بادلوں سے پانی برستا آگ برسنے لگی آسمان میں اور زمین میں زلزلے آنا شروع ہو گئے. کتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان موت کے سامنے, کتنا بے بس ہو جاتا ہے خدا کی گرفت کے سامنے. او جاتی ہم العذاب قبول, اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عذاب ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں پھر ہماری بات مانیں گے؟ کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں یہ سیدھی طرح سمجھ جاتے, جب تک جوتے نہ پڑے تب تک انسان نہیں بننا, شرافت یہ ہے کہ پہلے مان لو وہ مان المرسلین, اور ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ اسی لیے بھیجا ہے الا مبشرین و منذرین, تاکہ وہ تمہیں بشارت سنائیں تمہیں ڈرائیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ بری باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں باطل چیزوں کے ساتھ, يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ اس کے ذریعے سچی بات کو وہ ہٹا دیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور یہ جو ہم نے ڈر کی چیزیں بیان کی ہیں اور ہم اپنی نشانیاں جو بیان کرتے ہیں اسے کھیل تماشے میں لے جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ بشارتیں سنائیں، وہ تمہیں ڈر سنائیں، تمہیں اس زندگی کا احساس دلائیں جو آنے والی ہے. زندگی بچوں کا کھیل ہے، آپ سوچیے ہماری زندگیوں کی کیا مصرف بن گئے ہیں، سوائے اس کے پیدا ہوئے، اچھی تعلیم حاصل کر لی، عہدہ حاصل کر دیا، پھر کمانا شروع کر دیا، پھر اپنی اولاد پر خرچ کرنا شروع کر دیا، ذرا سی عمر ڈر گئی تو مکان کا فکر شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مر گئے اور اللہ کے یہاں پہنچ گئے. اکبر اللہ آبادی نے کہا احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکری کی، بی اے کیا اور مر گئے. مطلب یہ کہ یہی کام کرتے رہے اور حتیٰ کہ موت تاری ہو گئی. زندگی میں کیا کیا؟ اللہ نے قیامت میں آپ سے ہم سے پوچھ لیا کہ میاں کدھر زندگی بسر کی تھی، کیا کیا تھا، تو ہم اپنی ایم اے اور بی اے کی ڈگریاں اللہ کو دکھا دیں گے کہ اللہ ہم یہ کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جھک مارا ہی زندگی میں کچھ نہیں کیا. سوچئے اللہ کے یہاں جا کر کیا ہوگا. یہ موت اتنی شدید چیز ہے، خدا کے سامنے حاضری، اللہ کو کیا جواب دے گا کہ اللہ دنیا میں کیا کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو بھیجا اس لیے انبیاء علیہ السلام کو تاکہ تمہیں بشارت سنائیں، تمہیں ڈرائیں کہ اپنی زندگیاں سنجیدگی سے گزاریں. قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگیوں کی مثال بس ایسے سمجھو، تکاثر ان سے الاموال والاولاد. زندگی جب ان کی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتے ہیں، کس کی اولاد زیادہ ہے، کس کے مال زیادہ ہیں، پھر کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں میں یہ سارے آپس کے کمپیریزن کرتا رہتا ہے کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہو گئے، میرے پاس کتنے پیسے ہو گئے، تمہیں کون سی چیز اچھی لگی، مجھے کون سی چیز اچھی لگی. یہاں تک کہ شیطان انہیں، اللہ فرماتے ہیں غرتکم الامانیہ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور یہاں تک کہ وہ بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ تم موت کے کنارے پہنچ جاتے ہو اور اللہ تمہیں پوچھ لیتا ہے اس پہ جس پہ تم نے زندگی گزاری تھی. اس لیے فرمایا پہلے بھی کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی چیز بیان کر دی ہے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر لوگ تو جھگڑتے ہیں باطل کو لے کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ سچی بات کو ختم کر دیں. کفر میں ہوتا ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ سچی بات سن کے پھر اس میں شبہات پیدا کرنا، پھر اس میں شک پیدا کرنا. یہ شک مستقل ایک مرض ہے جس کا علاج کرنا چاہیے. شک میں رہتا ہے یہ کام کروں یہ نہ کروں، یہ بات ایسی ہو گئی ایسے ہو گئی، پتہ نہیں اللہ بھی ہے یا نہیں ہے، علیہ باللہ پتہ نہیں قیامت بھی آنی ہے نہیں آنی، اور قیامت آئے گی تو پتہ نہیں مجھے بھی عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ بخشے گا بھی یا نہیں بخشے گا. یہ شک کی کیفیت جب کسی انسان پر طاری ہونا شروع ہوتی ہے، سب سے زیادہ نقصان اس کا عملی زندگی میں ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیژن میکر جسے کہتے ہیں فیصلہ کن رائے نہیں دے پاتا، تذبذب میں رہتا ہے یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، حالانکہ فیصلہ کن رائے ہونی چاہیے کہ بس یہ بات کر لیں. جب ایک آدمی کی ایسی طبیعت ہو جاتی ہے پھر وہ جھگڑے میں نہیں پڑتا، پھر جہاں حق نظر آتا ہے بس حق کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سچی بات ہے جو میرے اللہ نے مجھے سمجھا دی ہے، بس میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار. اور شیطان وہ شک پیدا کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں یوں ہو جائے، پتہ نہیں یوں ہو جائے، یہ ہو جائے یہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ایسے لوگ سب سے زیادہ بری بات چکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے میری آیات کو، میرے اس ڈرانے کو کھیل کی چیز سمجھ رکھا ہے، ہنسی اور مذاق کی چیز سمجھ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ نے بھیجا تھا امیہ کو، اور کہا سن کے آؤ تمہارا دوست کیا کہتا ہے، اور تم بہت اچھے شاعر ہو، اگر وہ حق بات کہتا ہے تو مان جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے جتنی فصاحت اور بلاغت اور تقریر ہو سکتی تھی ساری کرنا شروع کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں سناؤں وہ جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے، اسے کہا آپ سنائیے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے اس رات سے ڈراتا ہوں جو آج سمود کی قوم پر نازل ہوا تھا، تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہے اپنی قوم پر رحم کر، تو آج اور سمود کے عذاب کی باتیں کرنے لگ گیا. اور لوگوں کے پاس جا کے اس نے سنایا، اس نے کہا وہ تو آج اور سمود کے عذاب کی باتیں کرتا ہے، اور یہ عرب سب جانتے تھے کہ آج اور سمود پہ خدا کا کیسا عذاب نازل ہوا تھا، اور وہ ہنسنے لگے. اللہ فرماتے ہیں میری آیات کو، میرے ڈرانے کو ہنسی کی چیز بنا لیتے ہیں کہ جہنم آیا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا علیہا 19، اور اس جہنم پہ 19 فرشتے ہم نے مقرر کیے. یہ سنا تھا ولید نے، ولید نے جب سنا ولید ابن مغیرہ نے تو کہنے لگا 10 بیٹے اللہ نے مجھے دیے ہیں اور 11واں میں ہوں. تو 20 ہوں گے تو دو دو تو میرے بیٹے ہی ایک فرشتے سے لڑ پڑیں گے, باقی میں پھر بھی بیٹھا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا فرشتوں کو جب میرے بیٹے ماریں گے تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی تعداد ہم نے اسی لیے مقرر کر دی ہے تاکہ کافروں کو ہم آزمائیں کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. یہ ہے وہ بے حیائی اور جھٹائی کہ خدا کا عذاب کا سن کے پھر اس کا مذاق اڑانے لگے. اللہ کا عذاب وہ کون سی ایسی چیز ہے وہ دیکھی جائے گی. وہاں ان ضرور ہوا اللہ فرماتے ہیں جس چیز سے ہم نے ڈرایا اسے کھیل تماشے کی چیز بناتے ہیں. وہ من نسم و ممن ذکر ابھی آیا تربی, اور لوگوں اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے فعارض عنہا وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور ونسی ما قدمت یداہ اور اس کے دونوں ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہیں انہیں بھول جاتا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم مکنتا, اور ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں کہ ان یفقہوہ کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں. فی آذانہم وقرا, اور ہم ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں. وان تدعوہم الی الہدا, اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو گے فلن یہتدوا اذن ابدا, وہ کبھی بھی سیدھی راہ کی طرف نہیں آ سکیں گے.
ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربہ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اس کی پروردگار کی طرف سے اس کی نشانیوں کے ساتھ, فارغ عنہا اس نے منہ پھیرا اللہ کی نشانیوں سے, ونسی ما قدمت یداہ اور اس کے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ بھیجا تھا اس کو وہ بھول گیا. انا جعلنا علی قلوبہم مکنا, اور ہم نے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ یفقہوہو کہ وہ اللہ کے اس کلام کو سمجھیں. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر تم انہیں ہدایت کی دعوت دو گے, فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے. پچھلے کئی ہفتے سے مسلسل سورہ کاف جو چل رہی ہے, ہم لوگ اس کی 15ویں پارے میں